شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. درود به جي محمد وآل محمد. سوگواران امام علی علیہ السلام، ایام شہادت مولا موحدین، امام العارفین، امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت امام زمانہ اور تمام مسلمانوں اور تمام مؤمنین کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے شیعوں اور پیروکاروں میں سے قرار دے، اور ان شبہائے قدر میں ہمیں روح ولایت کے ساتھ شب قدر کو درک کرنے اور اس کی فضیلت اور اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ان تین روزہ مجالس میں ہمارا موضوع امام علی اور تربیت گھرانہ ہے. اس بنا پر بہت سارے ایسے موضوعات ہو سکتے تھے کہ جن کو ہم امام علی کے حوالے سے زیر بحث لائیں. امام علی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، امام علی کی حکومت کے چار سال، امام علی کو درپیش مشکلات اور ان مشکلات کے حل کے لیے امام علی کا راہ حل، اور اسی قسم کے انفرادی اور اجتماعی اور سیاسی نوعیت کے بہت سارے عنوانات ایسے ہو سکتے تھے کہ جنہیں سرنامہ کلام قرار دے کر انہیں مجلس میں زیر بحث لایا جاتا. لیکن فی زمانہ جتنے بھی مراجعات رہے اس حقیق کی جانب، لوگوں کے وہ گھرانے اور فیملی لائف سے متعلق تھے، اور حقیقتاً اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بحران ہی یہی ہے کہ انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ستاروں سیاروں پہ کمندے ڈالتا چلا جا رہا ہے، سائنسی ترقی اس کی جسمانی فعالیت اور ایکٹیویٹی کو کم کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان میں انسانی اقدار اور تہذیبی اقدار، آبا اجداد کی روایات اور تہذیب و ثقافت کے اصول مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا مرحلہ اور مسئلہ یہی ہے کہ جسے علماء نفسیات نے بحران ہویت کے نام سے یاد کیا ہے۔ بحران ہویت سے کیا مراد ہے؟ ہویت عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ما ہوا، وہ کیا ہے، اس سوال کو کہ جو کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے انسان سوال کرتا ہے ما ہوا وہ کیا ہے، اس سوال کو در حقیقت سوال ما ہوی کہا جاتا ہے۔ سوال ما ہوی یعنی کسی چیز کی حقیقت کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ درک کرنا۔ بحران ہویت یعنی انسان کا اپنے بارے میں یہ دریافت کرنا کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج کی سائنسی دنیا میں یہ بحران ہویت کہ جس کو ہم اردو زبان میں، آسان اردو زبان میں تشخص کا بحران کہہ سکتے ہیں۔ تشخص در حقیقت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس بنا پر ہمارے لیے قدر سمجھنا آسان ہوگا بحران ہویت کو۔ یعنی ایک انسان، ایک نوجوان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، لڑکپن کی حدود کو گزارتا ہے، سن بلوغ میں قدم رکھتا ہے، نوجوانی اور جوانی سے گزرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اس کو علماء نفسیات نے یہ کہا، ماہرین نفسیات نے بیان کیا ہے یہ بحران ہویت ہے، یعنی اسے خود نہیں پتا وہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اور اگر اس کا صحیح جواب چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو پہنچے، حضرت آیت اللہ باقر صدر رحمت اللہ علیہ نے 1980 کے زمانے میں جب اسلامی انقلاب آیا تھا تو ان کی کتاب چھپ کے آئی تھی، آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات، بہت مشہور کتاب تھی، مختصر مگر بڑی جامع قسم کی کتاب تھی۔ اس میں آیت اللہ باقر صدر نے اس مشی دور کے انسان کی اجتماعی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں آپ سر فہرست انسان کے تشخص، انسان کی ہویت، انسان کی اصلیت، انسان کی اصالت اور انسان کی حقیقت کی جانب ہمیں توجہ کو مبذول کراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان، اس کی سب سے بڑی اجتماعی مشکل کیا ہے، اس کی سوسائٹی کی پرابلم کیا ہے، سوسائٹی اسے نہیں سمجھتی کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے کہ چونکہ مقدماتی گفتگو چاہتا ہوں کہ موضوع تھوڑا سا واضح ہو جائے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم انسان کو بدن کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اور انسان کو صرف بدن کا مجموعہ سمجھنا ہی در حقیقت سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور آج تک انسانیت کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس کا لب لباب و خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو صرف مادی زندگی تک محدود کر دیا، اس کو جسم و جسمانیت و مادیت کا خلاصہ کرتے ہوئے صرف اس کی پوری زندگی کو اسی حصار میں قید کر دیا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو پائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اصلیت کو پائے، تو پھر ہمیں خالق انسان کے پاس جانا ہوگا، ہمیں صانع انسان کے پاس جانا ہوگا، ہمیں مالک انسان کے پاس جانا ہوگا، کہ جو انسان کو نہ صرف خلق کرنے والا ہے بلکہ اس کی تمام ضروریات کو بدل عدم سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہے. وَإِلَا خدا کے علاوہ کوئی انسان کو نہیں سمجھ سکتا، یا خدا یا اہل خدا، یعنی محمد و آل محمد اور انبیاء علیہ السلام. درود بھیجے محمد و آل محمد. یعنی نظام وحی کی روشنی میں ہمیں انسان کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ہم انسان کے دردوں کی دوا کو اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بتحقیق تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس ایک موعظہ آیا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا آئی ہے جو تمہارے دلوں میں موجود اخلاقی بیماریوں کی دوا ہے. وہدن، یہ ہدایت بھی ہے. ورحمت للمؤمنین، اور یہ صاحبان ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ چار صفات اس آئے مجیدہ میں بیان کی گئی ہیں. چار صفات، موعظہ یعنی نصیحت، اس کے بعد فرمایا شفا تمہاری اخلاقی بیماریوں سے تمہاری شفا، اس کے بعد ہدایت، اور چوتھی چیز یہ رحمت ہے. یعنی چار چیزیں انسان کی انسانیت کو واپس لوٹانے کے لیے، یا یوں کہوں انسان کو اس اعلی منزل تک پہنچانے کے لیے چار بنیادی صفات اور عناصر بہت ضروری ہیں. میں بہت زیادہ تفصیلی بحث میں جانا نہیں چاہتا، مشاہداتی اور آبزرویشن کی گفتگو کروں گا اور عملی پہلوؤں کو بیان کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں موضوع پہلے مشخص ہو جائے. بحران ہویت ہے، بحران تشخص ہے. تشخص بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں. تشخص کسی کی پہچان، کسی کی شناخت. عربی زبان میں زوال کے وقت کو دیکھنے کے لیے جو لکڑی لگائی جاتی ہے اسے شاخص کہا جاتا ہے. شاخص وہ لکڑی ہے جو زوال کے وقت سائے کے ذریعے سے بتا دیتی ہے زوال کا وقت ہو گیا ہے، اب اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا ہے. پہلے زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اس وجہ سے اس شاخص کا استعمال کیا جاتا تھا. یعنی یہ علامت ہوتی تھی، یہ لکڑی یہ بتاتی تھی کہ اب زوال کا وقت ہو گیا ہے، اب ظہر کو اتنا وقت گزر گیا، اب وقت جو ہے عصر کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تشخص یعنی انسان کی شخصیت، انسان کی پہچان، انسان کی شناخت و معرفت کا بحران. اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ تشخص کا بحران، شناخت کا بحران، معرفت کا بحران، پہچان کا بحران، اگر ہم چاہتے ہیں کسی انسان کو سمجھائیں کہ تم اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اس کو بچپنے سے سمجھایا جائے، کہ جب وہ گروتھ کی ایج میں ہوتا ہے، نشوونما کی ایج میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روایات میں بچے کی اس عمر کے حصے کو جس میں وہ گروتھ پا رہا ہے، نشوونما پا رہا ہے، اس کی عقلی صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. الولد سید و سبع سنین، بچہ پہلے 7 سال تمہارا سید و سردار ہے، اس کے بعد کہا وہ تمہارا غلام ہے، اس کے بعد کہا اگلے 3-7 سال تک وہ تمہارا وزیر ہے. اور بہت سے نکات اس روایت میں مضمر ہیں کہ جنہیں فی الحال میں بازگو کرنا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا. آتا ہوں امام علی اور تربیت کے موضوع پر کہ جب اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دنیا میں آج سب سے بڑا مرحلہ اور مسئلہ انسان کی اپنی پہچان کا ہے. کوئی انسان کو کپڑوں تک محدود کرتا ہے تو ملبوسات کی دنیا میں دیکھیں آپ, یعنی یہ ہی ماہ رمضان جو لوگوں میں معنویت خدا کی طرف توجہ بڑھانے کا سبب بن سکتا تھا, یہی ماہ رمضان کمرشل ماہ رمضان ہو گیا کہ لوگ اپنی تجارت اور مارکیٹنگ کے لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہیں, میڈیا میں آنے والے افراد کو اپنے ملبوسات دیتے ہیں, وہ ان کے ملبوسات کی اشتہاری مہم چلاتے ہیں, جتنے بھی اینکرز اور میزبان ہیں وہ سب ان ملبوسات کی فیکٹریوں سے لباس حاصل کر کے در حقیقت پوری دنیا کو رمضان کی معنویت سے نکال کر کھانے پینے عیش اور ہلا گلا اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں اس طرح بھاگ کے لے جا رہے ہیں. ملبوسات کی دنیا میں دیکھیے, جوتوں کی دنیا میں جائیے تو انسان کو لا محالہ بہت سارے ایسے ٹی وی اشتہارات مل جائیں گے کہ جو لوگ انسان کو اچھے لباس, اچھی شکل و صورت, اچھے کھانے پینے تک محدود کرتے ہیں تو اس کا جواب اور اس کا رائے حل ان کے پاس کیا ہے, وہ میڈیا آپ کو بتا رہا ہے, وہ انٹرنیٹ آپ کو دے رہا ہے, وہ ٹی وی کے ڈرامے اور نشریات آپ کو دے رہی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ در حقیقت میڈیا کی زندگی کو اپنے لیے اصلی سمجھتے جا رہے ہیں. لا محالہ انشاءاللہ شب رمضان کو ہمارا جو موضوع ہے تربیت اولاد الیکٹرانک میڈیا, انشاءاللہ اس پہ پھر سر حاصل کو کیوں کریں گے. لیکن یہ تشخص کا جو بحران ہے, حقیقت کا جو بحران ہے, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے انسان کو بدن سمجھا, لباس تک محدود کیا, جوتوں کی حدود تک رکھا وغیرہ وغیرہ, یا کھانے پینے تک, انہوں نے کھل کر اس کے لیے وافر مقدار میں اس کا انتظام کیا. لیکن کیا انسان سے یہی ہے؟ نہیں, انسان روح اور بدن دونوں سے عبارت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بشر من سلسال من حمائی مسنون, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشر من سلسال من حمائی مسنون, اور وہ وقت کو جو تمہارے رب نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں خشک مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب اسے تیار کر دوں اور اس میں اپنی صفات میں سے کچھ, روح میں سے کچھ ڈال دوں تو پھر اس کے آگے صحیح جارے لے جانا. یعنی انسان کا بدن اور انسان کی روح, بہت زیادہ فلسفی گفتگو میں بھی نہیں جاؤں گا, صرف ایک اشارے دیتا وہ گزارا تاکہ اپنی منزل کو قریب کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اجر گرامی, اب آئیے ایک انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ تم ایک حقیقی انسان ہو, تم صرف جسم نہیں ہو, تم صرف ملبوسات کے پہننے والے نہیں ہو. ملبوسات اچھے ہونے چاہیے, حلال ہونے چاہیے, اسلام نے ان کی حدود معین فرمائی ہیں, لباس کیسا بھی ہو جیسا بھی ہو جس زمانے پہ رہ جائے اس کے حدود معین کیے ہیں, حرام لباس نہ ہو, لباس شہرت نہ ہو وغیرہ وغیرہ, جو سے کئی احکام بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. اس بنا پر اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تم صرف جسم کا مجموعہ نہیں بلکہ تم روح بھی ہو, صفات بھی ہیں, قبر و قیامت بھی ہے, تمام چیزیں ہیں, اس کی یہ بہترین عمر کا حصہ بچپنا ہے کہ جب ایک بچہ گروہ پاتا ہے, نشنما پاتا ہے. اور اس کے لیے میں نے جس چیز کو ٹیکسٹ اور متن کے طور پر منتخب کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جسے آج سے شاید تقریباً 4 سال قبل یا 5 سال قبل میں نے راولپنڈی کے ایک خمسے میں ان مطالب کو بیان کیا تھا, چاہتا ہوں کہ اس کو مزید تفصیلات کے ساتھ تربیت کے خانوادہ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کروں. درود بھیجیے محمد وال محمد. اگر دنیا میں کوئی گھرانہ بہترین گھرانہ ہے، کامل اور جامع گھرانہ ہے، تو وہ فاطمہ زہرا کا گھرانہ ہے. گو کہ یہ چھوٹا سا مٹی کا گھر ہے، لیکن اس سے جو نور ساتھ ہوا ہے کہ جس نے پوری عالم بشریت کو منور کر دیا، شاید کسی اور کے گھر میں یہ صلاحیت حاصل نہ ہو سکی، کسی کو یہ رتبہ اور مقام حاصل نہ ہو سکا جو فاطمہ زہرا کے گھر کو حاصل ہوا. اس بنا پر اگر ہم ان تین مجالس میں کہ ہم امام علی کے در پہ بیٹھے ہیں اور ان کی مجلس اور ان کے فرش ادا سے وابستہ ہیں، آئیے دیکھیں کہ مولا کائنات اور ان کا گھرانہ اور اس گھر کے تمام افراد تربیت کو کس انداز سے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں. تین حصوں میں یہ گفتگو تصور کی جا سکتی ہے، پیش کی جا سکتی ہے. گھر کے بڑوں کا کردار، یعنی بزرگوں کا کردار، جس میں نانا نانی، دادا دادی، ساس سسر آ سکتے ہیں. دوسرا کردار جو ہمیں فاطمہ زہرا کے گھر میں نظر آتا ہے، وہ گھر کے بڑوں کا کردار ہے، بڑے یعنی والدین. اور تیسرا کردار ہمیں بچوں کا نظر آتا ہے. یہ تین کردار ہیں، بزرگوں کا کردار، بڑوں کا یعنی والدین کا کردار، اور پھر بچوں کا کردار. ایک اسلامی گھرانے میں، ایک علوی اور فاطمی گھرانے میں بچوں کا اپنے بزرگوں سے، بزرگوں کا اپنے بچوں سے، بزرگوں کا گھر کے بڑوں یعنی والدین سے، اور والدین کا گھر کے بڑوں سے، یا بچوں کا اپنے والدین سے، یا والدین کا اپنے بچوں سے کردار. یعنی تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ چھ حالتیں متصور ہیں کہ جن کو ہم اس حدیث قصہ کی روشنی پیش کر سکتے ہیں. بزرگوں کا بچوں سے کردار، بزرگوں کا والدین سے کردار اور رویہ، والدین کا اپنے بچوں سے رویہ، والدین کا گھر کے بزرگوں سے کردار، اور بچوں کا اپنے والدین سے اور اپنے بزرگوں سے. یہ چھ حالتیں متصور ہیں. اور حدیث قصہ میں اس میں ایک حالت اور ہم اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ہے والدین کا آپس میں کردار. بہت ہی بنیادی نوعیت کا کردار ہے. میاں بیوی کے جو باہمی کردار ہو سکتا ہے، ہم اسے تصور کر سکتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے، جناب فاطمہ زہرا روایت کرتی ہیں، حضرت جابر نقل فرما رہے ہیں، روی عن فاطمہ الزہرا قالت، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے اور کہا، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی، انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری کے آثار کو محسوس کر رہا ہوں. انبیاء پہ جو وحی آتی تھی، ان میں سے مختلف علامتیں بیان کی گئی ہیں. ان علامتوں سے ایک علامت بدن میں ضعف اور کمزوری کا پیدا ہونا، یا شدید پسینوں کا آنا، اور مختلف صفات بیان کی گئی ہیں. تو یہ کمزوری در حقیقت رسول اللہ اپنے جسم میں پا رہے تھے، یہ ایک وحی کا مقدمہ تھی. توجہ فرمائیے گا، یہ ایک وحی کا مقدمہ تھی کہ یہ ضعف اور یہ کمزوری رسول اللہ کو فاطمہ زہرا کے گھر میں لے کر آئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آئے تطہیر کو اگر نازل کرے تو یہ برکت بھی فاطمہ زہرا کے گھر اور گھرانے سے رسول اللہ کو ملے. رسول اللہ اپنی ازواج مطہرات کے میں سے کسی کے گھر بھی جا سکتے تھے، لیکن فاطمہ زہرا کے گھر میں رسول اللہ کا آنا در حقیقت یہ اعزاز ہے بیت فاطمہ کو. اے بیت فاطمہ، یہ تیرے گھر کا اعزاز ہے کہ ہم وہی بھی نازل کر رہے ہیں اپنے حبیب پر، تو تیرے گھر میں جب ہمارا حبیب آئے گا اور تیرے گھر میں آرام و استراحت کرے گا، تو اس آرام و استراحت کے نتیجے میں اس کو جو روحانی سکون ملے گا، وہ وہی کی صورت میں ملے گا. درود جی محمد و آل محمد پر. انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اعتینی بالجسا علمانی فغتینی بے فغتینی. فرمایا کہ چادر لے کر آؤ، چادر یمنی، اور مجھ کو اڑا دو. جناب فاطمہ زہرہ کہتی ہیں کہ میں چادر لے کر آئی ہوں. وہ بھی بہت ہی سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کتنے نکات ہیں ہمارے بزرگوں کے لیے، وہ بزرگ جو نانا نانی دادا دادی یا ساس سسر کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور ہر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، نوک جھوک ہوتی ہے، درخلامی ہوتی ہے، نشب و فراز آتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہو، اسوہ ہو، کہ رسول اللہ کا اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونا، اب یہاں پہ بزرگوں کا کردار نظر آتا ہے. بزرگوں کیا کردار نظر آتا ہے؟ بزرگوں کا یہ کردار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے آپ گھر کے بڑے ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، آپ گھر کی بزرگ شخصیت ہیں، گھر کی تمام چیزوں پر آپ کا ایک طریقے سے حق ہے کہ آپ گھر کے بزرگ ہیں. لیکن رسول اللہ کا گھر میں آنا اور اشارتن و کنایتن بیٹی تھی کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یہ بزرگوں کے لیے درس ہے کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اور وہ آپ کا حق بھی بن رہا ہو، آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہو، لیکن آپ اشارتن و کنایتن اسے طلب کریں. کیوں صراحتن، واضح الفاظ میں طلب نہ کریں. ممکن ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کی بہو، آپ کے گھر کو چلانے والی یا چلانے والا فی الوقت اسے مہیا نہ کر پائے اور وہ شرما حضوری کی نتیجے میں رہ جائے. اس لیے پہلا درس یہ ملا کہ کوئی بزرگ گھر میں اگر کوئی چیز استعمال کرنا چاہتا ہے، پہلے اجازت لے. خود اجازت لینے میں ایک بڑا پن ہے. جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سرائی سر نکو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اگر آپ اجازت لیں گے تو اس میں آپ کی بڑائی، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا، آپ کا قد بلند ہو جائے گا، آپ کی ذات اور ہستی بلند ہو جائے گی. پہلا درس یہ ہے کہ اجازت دی جائے گھر میں آنے کے بعد. اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے گھر کا جو بزرگ ہوگا اس کی عمر کم سے کم 50 سال، 60 سال، 70 سال ہوگی. اب ظاہری سی بات ہے 50 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی یا صاحبہ، اس کے ذہن میں زندگی گزارنے کا ایک خاص رنگ ڈھنگ ہے، ایک خاص وے ہے، اور وہ پختہ ہو گئے اپنی عادت و اطوار کی وجہ سے. لیکن اب جدید زمانہ ہے، جدید انداز ہے، جدید روشیں ہیں گھر کی ڈیکوریشن میں، گھر کی آرائش میں، گھر کو چلانے کے لیے صلاح مشورے میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو نوجوان نسل کے اور والدین کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جاتے ہی اپنی مرضی سے نکالنا چاہیں، کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں، ممکن ہے کہ ڈیکوریشن خراب بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ دو طرفہ تعلقات کو ہمیں زیر بحث لانا ہوگا. یعنی بزرگوں کا کردار بھی ہے کہ وہ اس طرح گھر کے ڈیکوریشن کو، گھر کی فضا کو، گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں. دوسری طرف گھر کے بڑوں کا یعنی والدین کا کردار یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ اس حرکت کا مرتکب ہو تو اسے سرزنش نہ کریں. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ڈیکوریشن کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، وقت خرچ کیا ہے، آپ کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا. آپ کو نکالنا ہے تو ہم نکال کے دے دیتے. ہوتا ہے بعض اوقات تلخی ہو جاتی ہے لب و لہجے میں، ڈیکوریشن خراب ہو جاتا ہے، تزئین و آرائش خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے. تو یہاں بزرگوں کا کردار بھی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہ کریں، اشارتاً گفتگو کریں تاکہ ان کی اولاد شرما حضوری میں نہ ہو. اور در حقیقت ان کے لیے اگر وہ مہیا نہیں کر سکتی تو ان کی آبرو رزی کا سبب نہ بنے. درود بھیجی محمد وال محمد. اس کے بعد جناب زہرہ فرماتی ہیں وَأَنْدُرُ إِلَيْهِ وَجْهُهُ يَتَلَلَوْ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَتِهِ وَتَمَامِ میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی گویا وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. خب آپ نے ہم نے پڑھ لیا, ہماری تو ثواب کے لیے ہر چیز ہوتی ہے نا, ثواب کے لیے پڑھ لیا. یہ ثواب کس بلا کا نام ہے مجھے بتائیے. یہ پوری قوم کو ہم جو ثواب ثواب کے چکر میں لگا دیتے ہیں, ثواب ملے گا کتنے کا ثواب ملے گا کتنے کا ثواب ملے گا, یہ ثواب کس بلا کا نام ہے. ثواب کو جو تصور ہمارے ذہن میں وہ بلا ہے, معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ میں جس ذہن میں بنیادیں ہم نے کھڑی کرنی ہیں غلط مفاہیم کے ذریعے سے, جس کی وجہ سے نہ ہماری تربیت ہوتی ہے نہ ثواب ملتا ہے. ثواب ثوب سے ہے, ثوب عربی زبان میں کپڑے کو کہا جاتا ہے, سے واو بے ثوب, ثواب کی ایک تعریف یہ ہے. ثوب سے ثوب یعنی انسان کے بدن کے ساتھ یہ کپڑا موجود ہوتا ہے. ثواب یعنی جب آپ نے یہ کام کیا تو اس کا روحانی اثر آپ کے ساتھ آپ کی روح سے منسلک ہوگی, اس کو ثواب کہا جاتا ہے. وہ ثواب کوئی الگ سے وہ چیز نہیں ہے کہ حضرت جبریل طبق لے کر اور تھال لے کر نازل ہوں گے آپ کی خدمت میں کہ آپ کو ثواب ملے گا. ثواب عمل کا وہ روحانی نتیجہ ہے, وہ تربیتی اثر ہے, وہ روحانی تربیتی اثر ہے جو آپ کے اور میری روح کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد کا. جناب اب ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں باندر الہی وجہ کمالی, وہ ثواب کیا ملا آپ کو ثواب بتائیے. خود ثواب پہ بحث ہونی چاہیے, بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, اس بارے میں ہونا نہیں چاہتا. بیٹی یہ کہہ رہی ہے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, یعنی اولاد کا اپنے والدین کے چہرے پر نظر رحمت و شفقت و محبت ڈالنا عبادت ہے. گویا فاطمہ زہرا ہمارے والدین کو یہ بتا رہی ہیں کہ گھر کے بزرگوں سے تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری نظروں سے محبت ٹپک رہی ہو. آنکھوں سے انسان بولتا تو نہیں ہے, آنکھیں کلام تو نہیں کرتی, آنکھوں سے حرف تو نہیں آتے, آنکھوں سے رویے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے, اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے. محبت کو پہچانا جا سکتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے. جناب زہرا کا پیغام یہ ہے کہ معاشرے کے نوجوانوں کو چاہیے کہ گھر کے بزرگوں اور بڑوں کے لیے اپنی نظروں سے پیغام محبت دیں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اب آئیے, چونکہ میں سلسلہ وار حدیث قصہ کو لے کے چل رہا ہوں, جہاں جہاں جو جو واقعہ پیش آتا رہے گا میں اس کردار کو آپ کے سامنے کھولتا رہوں گا. میں نے 6 حالتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, بزرگوں کا اپنے گھر کے بچوں سے, والدین سے کردار, والدین کا بزرگوں اور بزرگوں اور بچوں سے کردار, پھر بچوں کا والدین اور بزرگوں سے کردار. 6 حالتیں تصور ہیں, میں ترتیب کے لحاظ سے بیان نہیں کروں گا, لیکن جہاں جہاں جس طرح حدیث قصہ کا انداز ہے اسی طریقے سے اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد. اب دوسرے حصے میں ہمیں بچوں کا اور والدین کا کردار نظر آتا ہے. فما كانت لساعت واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا اما. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا اور داخل ہوتے ہی کہا السلام عليك يا اما. جناب زہرہ کیا کہتی ہیں, فقلتو, میں نے کیا کہا, فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قرة عيني میری آنکھوں کی ٹھنڈک, وثمرة فؤادي میرے دل کے چین, حسن تم پہ سلام. قد اقبل, قد اقبل یعنی آگے بڑھے, یعنی ماں کی خدمت میں پہنچے, یعنی ادب سے احترام سے سلام کیا.
اسی لیے کہتا ہوں کہ عربی میں عربی ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر نہیں آتی تو ترجمہ پڑھنا چاہیے. قد اقبل، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ماں کی خدمت میں جب پہنچے تو پھر ماں کو سلام کیا. یعنی بچوں کے لیے تربیت کا انداز امام حسن علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب ماں باپ کو دیکھو تو ادب و احترام سے سلام کرو. اور پھر والدین کا بچوں سے کردار نظر آیا، وعلیک السلام. ہمارے کیا ہوتا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، وعلیکم السلام. ایک تو ہماری تلفظی سلام کا غلط، السلام علیکم، السلام علیکم کہہ دے، یا السلام علیکم کہہ دے، یا السلام علیکا کہہ دے. انسان بھی مختلف قسم کے نئے نئے اسٹائل انسان سیکھتا ہے ٹیلی ویژن سے، وہی بچوں کے سامنے ہوتے ہیں، بچے وہی سیکھ سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اب ماں کا کردار دیکھیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے نہیں بلکہ جس پیارے انداز سے حسن نے سلام کیا، ماں نے اس سے زیادہ پیار بھرے لہجے میں بچے کو سلام کیا. بچے کو جو وعلیک السلام یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن تجھ سے سلام. ہمارا دفو آدھی، میرے دل کے چین سلام. کیسے کہ آنکھوں میں ٹھنڈک کافی ہے، لیکن کہا کہ نہیں، صرف آنکھوں کی ٹھنڈک والدین کے لیے بہترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کا بچہ ان کے سامنے ہنستا کھیلتا آتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کتنی تھکے بھی کیوں نہ ہو، لیکن بچہ مسکراتا ہوا آئے گا تو آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. جو اپنی زبان سے بابا کہے، ماما کہے، جب آپ کو پکارتا ہے، ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں. کہتے کتنی قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کہا کہ نہیں بیٹا، صرف تجھے دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں آتی ہے، بلکہ تو میرے دل کا چین ہے حسن. یعنی اولاد اور ماں کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بدنی رشتے کے ساتھ ساتھ نوازش اور پیار و محبت کے ساتھ ساتھ بچہ یہ سمجھے کہ میں ماں کی محبت کا محور و مرکز ہوں، کہ ماں مجھ سے جان چھڑ کے میں ماں کے لیے اپنی جان فدا کروں. اس طریقے سے. اور اس کے بعد کہا، اِنِّي أَشْمُ عِنْدَكَ رَائِحَةً طَيِّبَةً. جب گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ کی خوشبو کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ کسی ایک کونے سے آ رہی، پورا گھر مہک رہا تھا خوشبو رسالت سے، معطر تھا. لیکن کیا کہتے ہیں امام حسن، توجہ فرمائیے، دیکھیں یہ ہے ماں کے وجود کو اہمیت دینا، اور یہ ماں ہی اپنے بچے کے دل میں یہ اہمیت اور امپورٹنس ڈال سکتی ہے. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، میں آپ کے پاس سے، یہ نہیں کہا انی اشم عند البیت، میں گھر میں خوشبو پا رہا ہوں، انی اشم عند الغرفہ، میں کمرے میں خوشبو پا رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ کی خوشبو رسالت کو ماں کے وجود کی طرف نسبت دی. خود اس میں نقطہ ہے، یعنی ماں کے وجود کو اہمیت دینا. کہا کہ ہاں نعم، ان جد کا نائم ان کا حتر کے ساتھ، تمہارے جد، تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے. اب اس نگاہ سے آپ اس نگاہ سے حدیث کے ساتھ کو پڑھیں اور ان نکات کو مد نظر رکھیں تو آپ کو لطف آئے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھنا، ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں، امان رمضان دیکھنے کے لیے نہیں، کوئی ٹاک شو دیکھنے کے لیے نہیں، پیار اور محبت سے ان کے مسائل کو سننا، ان کی نیڈ سے سننا، اس کے رائے حل کو پیش کرنا. ایک گھنٹہ بیٹھنا مسجد نبوی میں 3 دن اعتکاف سے افضل ہے. تو اعتکاف میں جا رہے ہیں نا، اگر ایک گھنٹہ فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ اور پیار اور محبت کی فضا قائم کریں، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد نبوی، میری مسجد میں اعتکاف سے افضل ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. پیار و محبت. اب امام حسن پہنچے، اس نگاہ سے حدیث کے ساتھ دیکھیں، یہ ہے علی کے گھرانے کی تربیت.
ایک بچے کا اور گھر کے بزرگ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جو بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں والی حرکتیں آ جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ, یہ کوئی تحقیر نہیں ہے, یہ کوئی احانت نہیں ہے بزرگوں کی, یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. ضد آ جاتی ہے, طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن آ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوئی اس میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. یاد آوری کے وعدے کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے, ہم یہاں پہ ایک بات کہہ جاتے ہیں بیان کروں گا, لیکن وہ ذہن سے نکل جاتا ہے, مولانا آپ نے تو بیان نہیں کیا. انشاءاللہ یاد رہا تو اس کو ذکر کروں گا. درود بھیجیے محمد وال محمد بار. بچوں میں, بچے جو ہوتے ہیں نا, گھر کے نانا نانی دادا دادی سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. ان کے لیے والدین سے زیادہ دادا عزیز ہوتے ہیں بعض اوقات. کیوں؟ اس لیے کہ دادا یا دادی یا نانا نانی جو ہیں, بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. جو وزٹ پوری کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کو, اچھا بھائی ماں نے منع کر دیا, دادا چپکے ہوئے جائیں گے, پیچھے سے آئس کریم دلا کے لے آئیں گے. یا نانا کے ساتھ گھر پہنچے تو اپنی کوئی نانا فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز سے تقاضا کرتے ہیں, بچوں کو پتا ہے کہ پوری کر لیں گے. تو ایک مماثرت پائی جاتی ہے, ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے پیار و محبت کا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اگر والدین اپنے بچوں کی نیڈس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے, لیکن گھر کے جو بزرگ نانا نانا دادا دادی یا ساس سسر ہوتے ہیں وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے اپنے داداؤں سے, اپنے ناناؤں سے. اب آپ دیکھیں بچے کا پہلا رابطہ اور رشتہ اپنے بزرگ سے پیار و محبت کا ہوتا ہے, ان سے الفت کا ہوتا ہے. اس لیے امام حسن جب پہنچے تو یہ ہے فاطمہ زہرا کے گھرانے کی تربیت, کہ بچے کو معلوم ہے کہ نانا آرام کر رہے ہیں, استراحت کر رہے ہیں. بچہ تھا, جا سکتا تھا چادر کے نیچے, نہیں, پتا ہے کہ پرائیویسی میں ہے نانا, خلوت میں ہے, آرام کر رہے ہیں, آرام میں مخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے فاطمہ زہرا کے گھرانے کی تربیت. ہماری جانیں قربان اس گھرانے پر. کیا کہا؟ السلام علیک یا جدہ, جا کر اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کا انداز کیا ہے؟ سلام پر نانا جان. اس کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو. یعنی بچہ اپنی عہد طفولیت میں بھی, اپنے بچپنے میں بھی, اپنی معصومیت میں بھی در حقیقت بزرگوں کی شان و شوکت اور مقام و مرتبے کو یاد رکھتا ہے. میں نے عرض کیا کہ بچے کا اپنے گھر کے دادا دادا یا نانا نانی سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیار بھرا ہوتا ہے. جاتے ہی نہ ہمیں حسن نے سلام کیا, نانا جان آپ کا سلام, کہہ سکتے تو ختم ہو گیا مرحلہ. پھر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. یعنی بچے کو, بچے کے ذہن میں در حقیقت یہ والدین کی تربیت کا کردار ہے کہ بچے کے ذہن میں گھر کے بزرگ کے اجتماعی اور سماجی مقام و منزلت کو, راسخ و پختہ کیا جائے. ٹھیک ہے کہ بیٹا تمہارے نانا ہے, لیکن یہ صرف تمہارے نانا نہیں ہیں, یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ تربیت کا انداز. ہماری یہاں ہوتا ہے اگر کوئی باہر کسی بڑے عہدے کا مالک ہے, شخصیت رکھتا ہے, مقام رکھتا ہے, عزت و آبرو ہے, گھر میں بیچارے کی مٹی پلیت کر دیے, گھر کی مرغی دال برابر. ہوں گے جناب اپنے کہیں گے ہمارے گھر میں تو ہمارے سسر ہے, ساس ہیں, پلا یہ ہیں وہ ہیں. نہیں, بچے کے دل میں والدین کے کردار نے عظمت ڈالی ہے. پھر فرماتے ہیں اتا اذنو, کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اب اس سے پہلے, اب آپ دیکھیے آخری نقطہ اور آج کی میں یہ سماؤں. اب بزرگوں کا بچوں سے کردار دیکھیے. درود بھیجیے محمد وال محمد پر. بزرگوں کا بچوں سے کردار دیکھیے.
جب بچے نے کہا نا السلام علیکم یا جدہ، نانا جناب پہ سلام، یا رسول اللہ، پھر رسول اللہ کا وہ دینی اور سماجی اور سوشل جو ان کا منصب تھا اس کو انہوں نے باقی رکھا. اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وعلیک السلام یا بلدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک. وعلیک السلام یا ولدی، اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا بیٹا کہا ہے. اور یہ بیٹا کہنا خود ایک بہت بڑے واقعے کی جانب ہماری دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی کوئی اولاد ذکور نہیں تھی کہ جس سے رسول اللہ کی نسل چلتی. رسول اللہ کی نسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلی، اور اس کے لیے قرآن شاہد ہے، ارشاد قل تعالوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. بھائی تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو دعوت دیتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے جاتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی اللہ نے حسن و حسین کو نوازا نہیں کہا، بلکہ بیٹا کہہ کر مخاطب کروایا ہے. یعنی رسول اللہ کی نسل جناب فاطمہ زہرا سے چلی ہے. اگر فاطمہ زہرا بیٹی کے رشتے سے دیکھا جائے تو حسن و حسین نوازے بنتے ہیں، صدق قرار پاتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ حسن و حسین نواسے نہیں ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اس لیے کہ قل تعالوا ابناءنا وابناءكم، بھائی ابناءنا، کسی کے ذہن میں اگر یہ وہم و گمان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آگے چلے جائیں تو خدا کہہ رہا ہے ابناءنا، جن کو آنا تھا وہ آ گئے. اب جو خواتین کو لے کے آنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ونساءنا ونساءكم، تو اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہمارا رسول اپنی خاتون کو لے کر آئے گا. اب رسول اللہ نے اپنے بچوں میں کس کا انتخاب کیا؟ حسن حسین کا انتخاب کیا. اپنی خواتین میں، اپنی ازواج مطہرات میں فاطمہ زہرا کو چنا، اور اپنے نفسوں میں اپنے نفس کو یعنی علی مرتضیٰ کو چنا، اور یہ بتا دیا کہ یہ گھرانہ اگر بنا ہے تو اللہ کی مرضی سے بنا ہے، میرے بنانے سے نہیں بنا، یہ اللہ کی مرضی سے بنا ہے. یعنی اس کو بیٹا قرار دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے اگر کسی عورت کو لے کر آنا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے میں فاطمہ زہرا کو لے کے آیا ہوں. اور اگر تمام لوگوں میں سے کسی کو نفس کے عنوان سے چنا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سماعت کی نظر کروں گا. کیا کہا؟ وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے. نوازا نہیں کہا، میرے بیٹے تجھ پہ سلام. تاریخ نے بہت ظلم کیا ہے اس مسئلے پر کہ حسن و حسین کو نوازا کہا ہے، بیٹا نہیں کہا، حد کیا گیا ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو کل کی گفتگو میں کچھ تاریخی شواہد اور واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. وَيَا صَاحِبَ حَوْضِ، میرے حوضِ کوثر کے صاحب و مالک تجھ پہ سلام. آخری نقطہ آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. کیوں کہا؟ امام حسن جب بڑے ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اس وقت صاحب حوضِ کوثر ہوں گے. وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی، میرے حوض کوثر کے مالک حسن تجھ پہ سلام. یعنی رسول اللہ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان کے روشن مستقبل کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے راسخ و پختہ کرو. آئنسٹائن بہت بڑا موجد گزرا ہے، بڑی بڑی ایجادات سائنس کی دنیا میں اس نے کی ہیں. سائنس کا باپ بھی کہا جاتا ہے اسے، بابا سائنس کہا جاتا ہے. الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اسکول سے نکال دیا گیا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا،
اپنے گھر میں اس نے نیچے انڈر گراؤنڈ لیبورٹری بنائی تھی، کہ وہ لیبورٹری میں کچھ کر رہا تھا، دھماکہ ہو گیا، ایک کان کی سماعت سے محروم ہو گیا، باپ اس کا بڑا نالا تھا اس سے، لیکن اس کی ماں بڑی ہوشیار تھی، کہتی تھی تو بہت ذہین ہے، تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے، تو بڑا نابغہ ہے، تو بڑا منفرد ہے۔ بار بار ماں کی یہ جملے بچے کی شخصیت پر اثر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس بات کا یقین کرنے لگا کہ میں واقعاً صاحب شخصیت ہوں، میں واقعاً ذہین ہوں۔ ماں باپ کے الفاظ، ماں باپ کا رویہ بچوں کے ذہنوں میں ان کے مستقبل کی تعمیر کرتا ہے، تخریب کرتا ہے۔ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں السلام علیک السلام یا والدی و یا صاحب حوضی، حسن تو ابھی 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان کے روشن مستقبل کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ حوض کوثر کا منظر دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اے حسن تو میرے حوض کوثر کا مالک ہے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کے مستقبل کی تعمیر کرو۔ درود بھیجے محمد والے محمد والے۔ یہ ہے علی و فاطمی گھرانے کی تربیت، ایسے جانے کے نام۔ پھر انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اس کو کل عرض کروں گا کہ کس طریقے سے یہ تربیت کا عمل انجام پایا، کس طریقے سے، اس میں اور بہت سارے نکات ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے والدین کا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، اور یہ ہماری مجلسوں کا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کی ضروریات، اپنی سوسائٹی کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے در حقیقت ان کے لیے راہ عمل پیش کریں، کہ جب مجلس سے اٹھیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ روشوں، کچھ میتھڈز ہوں، کچھ راہیں کھلی ہوں، کچھ فکر کے دریچے کھولے ہوں، کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم علی کی زندگی کی پیروی اور تأسی کو اپنے لیے آسان اور قابل عمل سمجھیں۔ بس عزیز جنابی، شب 20 ماہ رمضان المبارک ہے، ایام قیامت ہیں۔ فاطمہ زہرا کے گھر پہ ایک بڑی قیامت ٹوٹی ہے، علی مرتضی زخمی ہے، گھر میں موجود ہیں، بار بار حسن حسین کو بلا رہے ہیں۔ بیٹیوں کے لیے بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے، بیٹیاں اپنے والدین سے بہت زیادہ منسلک ہوتی ہیں، اس بنا پر بیٹیوں اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس چیز کو درک کر رہے ہیں، اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں مولا کائنات، کہ جب آپ کو مسجد سے امام حسن امام حسین واپس لا رہے تھے، اس لیے کہ جب مولا علی کے سر پہ تلوار چلی ہے تو امام علی کے جملہ سب نے سنا، خص برب الکعبہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا، علی کی زبان سے جملے ادا ہوئے، ادھر سے جبرائیل نے تہدمت واللہ ارکان الہدا قد قتل علی بن علی المرتضی، قسم خدا کی ارکان ہدایت گر گئے، ہدایت جن بنیادوں پر استوار تھی وہ بنیاد ہل گئیں، علی مرتضی قتل کر دیے گئے۔ یہ آواز، یہ ندائے غیبی سب نے سنی، زینب ام کلثوم نے بھی سنی، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد فاطمہ زہرا کے گھر کو کبھی خوشی نصیب نہ ہوئی، کبھی رسول اللہ کا جنازہ پڑا رہا اور لوگ الامیر منا و منکم کی صدائیں بلند کر رہے تھے، کبھی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، کبھی علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، یہ سب حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم دیکھ رہی ہیں۔ رسول اللہ کے بعد کوئی خوشی کا لمحہ اس گھرانے پہ نہیں آیا، اگر کوئی جنازہ اٹھا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، بچیاں تڑپ کے رہ گئی کہ ماں کے جنازے میں نہیں جا سکتے۔ علی مرتضیٰ نے کیا کہا تھا، اے زینب ام کلثوم، ارے تمہارا بابا اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ماں کے جنازے میں زینب ام کلثوم جائیں؟ اے علی مرتضیٰ، رات کا وقت ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، جانے دیجئے، رات کی تنہائی، رات کی کالی چادر بچیوں کو ڈھانپ لے گی۔ لیکن علی مرتضیٰ کہے نہیں، بچیاں باہر نہ جائیں گی۔ ارے پردے کا مسئلہ ہے، ہاتھ جوڑ دو علی مرتضیٰ، ذرا کوفے میں آ کے دیکھو کس طرح تمہاری بچیوں کو، ارے آل نبی کو بے مکنہ چادر پھیرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ماں کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں۔ اب جب امام علی گھر کے دروازے میں پہنچے، حسن حسین سے کہا بیٹا ہٹ جاؤ، میں اپنے قدموں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں، اور آتاب سے کہا تم پیچھے چلے جاؤ، شاید مولا یہ چاہتے ہوں کہ جب بچیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں کہ سر سے خون بہ رہا ہو تو ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ اپنے اصحاب کو دور کر دیا، کہا جوڑ کے کہوں مولا، ارے 40 ہجری کا کوفہ ہے، ارے نامحرموں کو الگ کر دیا، ارے نامحرم کے کان میں بنت زہرا کی آواز نہ جائے، ارے 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رتن ہوگی، بے مکنا، بے چادر، بے محمل اونٹوں میں سوار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا، اے حضرت حسین، میں اپنے پہلوں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ اب جو زینب ام کلثوم نے دیکھا بابا کے سر کا آلہ خون بہ رہا ہے، پر شکاوتا ہے، شاید علی چاہتے ہو ارے بیٹیاں علی کو اس حالت میں نہ دیکھیں کہ علی کسی کے سہارے چل کے آ رہا ہے۔ علی اپنے قدموں میں چل کے آیا، میں کو علی مرتضیٰ، ارے 40 ہجری کا کوفہ، شب 19 مبارک ہے، اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہو کہ بیٹیاں اس حالت میں نہ دیکھے، ارے میدان کربلا میں آنا، ایک بہن گودال میں آئی ہے، ایک قتل گاہ میں آئی ہے، ایک لاشے کے سامنے کڑی ہے، پتھروں کو ہٹایا، ارے لاشے کو بلند کیا، انت اخی حسین، ارے کیا تو میرا حسین ہے، ارے کیا تو میرا بھائی ہے جسے بادما دہرانے تک کیا ویزا، اہل مرتضیٰ، ارے کوفہ میں یہ انتظار، ہائے زینب در تنہا، لاش حسین ہاتھوں پر، ربنا تقبل منا۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون قد وندا ہماری سزاداری کو ہم سے قبول فرما۔ قد وندا ہمیں امام علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان شبائے قدر میں ہمیں روح ولایت اہل بیت سے متمسک ہو کر روح قرآن کے ساتھ شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق علی مرتضیٰ، بحق مقام علی مرتضیٰ، بحق عظمت علی مرتضیٰ، بحق علوت علی مرتضیٰ، عالم اسلام کی جملہ پریشانی کو حل فرما، امام کے ظہر میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما، ان کے نائب برحق علمدار امام زمانہ حضرت آیت اللہ العظمٰ خامنائی اور تمام علماء حق و مجتہدین اعظم کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما۔ خداوندہ پاکستان عزاداری اور اسلام کے دشمن کو نیست نابود فرما۔ اس وقت جو دنیا کی خبیث طاقت شام میں شام کے خلاف بی بی زینب کے روزے کے خلاف سرگرم عمل ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے خراسانیوں کے لشکر کو تائید و نصرت عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنی ذمہ داری میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اہل بیت کے گھرانے کی سیرت اور ان کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اپنی اولاد کی حقیقی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، جملہ مومنین مومنات، اس سورہ فاتحہ کو امام زمانہ کی نیابت میں تمام مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.